کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے علماء, علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے. فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا, اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور شیرینی محسوس ہوگی. وہ تین چیزیں یہ ہیں. پہلی یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں. دوسری بات, وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے, اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں, جس بندے میں ہوں گی اسے ایمان کی مٹھاس اور شیرینی نصیب ہوگی. یہ تین چیزیں فضیلت کے اعتبار سے, سننے کے اعتبار سے, بولنے کے اعتبار سے بڑی آسان ہے, اور بظاہر ہر بندہ اپنی زبان سے کہتا نظر آئے گا کہ واقعتاً جناب ہماری تو یہی کیفیت ہے, اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں, اور ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, اللہ کی خاطر ہی کسی سے بغض رکھتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, اور ہمیں کفر میں جانا سخت ناپسند ہے. یہ کہنے کی حد تک بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے, اس کا تعلق حقیقی قلبی کیفیت کے ساتھ ہے, اس کا تعلق عملی زندگی میں اظہار کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے. جیسے اس حدیث میں بیان کیا, اسی طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. فرمایا کہ اے نبی تم فرما دو, اے لوگو, اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال کے جو تم نے جمع کیا ہے, کمایا ہے, اور وہ تجارت کے جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, اور وہ تمہاری رہائش گاہیں کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو, یہ ساری چیزیں, یہ باپ بھائی بیٹے بیوی رشتہ دار خاندان مال گھر تجارت, یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے, یعنی خدا کا عذاب آ جائے. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ محبت کئی پہلوؤں سے پھر ظاہر ہوتی ہے. حدیث مبارک میں جو فرمایا کہ تین چیزیں کہ جن سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے, اور پہلی شے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے, آگے جو بات بیان کی ہے وہ اسی پہلے پر متفرع ہوتی ہے, اسی پہلی شے کا نتیجہ ہوتی ہے, کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہو اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض ہو۔ کوئی بندہ ہمیں اس لیے پسند ہے، یہ خدا کو پسند ہے۔ کوئی بندہ ہمیں اس لیے پسند ہے، یہ خدا کا مخلص بندہ ہے، یہ اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا غلام ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عاشق ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے والا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع میں کھڑا ہونے والا ہے، یہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفلیں جمتی ہیں، اس کے گھر میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، یہ سرکار کی محبت میں نعتیں پڑھتا ہے۔ تو ہمیں کسی سے محبت ہو تو اس محبت کے تابع ہو کر، کہ چونکہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری شے کہ کسی سے بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، دل اس سے دور ہٹتا ہو تو یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی بندہ اس لیے ناپسند ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، خدا کے رسول کو نہیں مانتا، وہ اللہ رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں اس لیے اس سے نفرت ہے، ہمیں اس لیے اس سے بغض ہے۔ یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معاذ اللہ استہزاء ان کے ساتھ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ تو ایسا بندہ کسی قلب مومن میں، کسی مومن کے دل میں کبھی جگہ پا سکتا ہی نہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک اور جگہ پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا کہ تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس بندے کی، جس گستاخ کی اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی ہے، ان سے مخالفت ہے، ان سے جنگ ہے، ان کے ساتھ گستاخی اور توہین کا رویہ ہے، تو بندہ مومن ایسے کے ساتھ دوستی کرے، اسے پسند کرے، اس سے محبت کرے یا محبت سے پیش آئے؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے بندے کو تم پاؤ گے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ اللہ رسول کا وہ مخالف ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تو اگرچہ سگا باپ ہو، اگرچہ سگا بھائی ہو، اگرچہ سگے رشتہ دار ہوں، لیکن اگر وہ خدا اور رسول کے دشمن ہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر ہماری ان کے ساتھ مودت نہیں ہو سکتی، پھر ہماری ان کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، پھر ہمارا ان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کا معیار ہے، اس معیار پر جو پورا اترے گا وہی مومن ہے، اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترتا وہ مومن نہیں۔ تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اگر حاصل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت ہے وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور کسی سے محبت یا بغض ہو اللہ کے لیے ہو۔ جو خدا کا ہے، خدا کے رسول کا ہے، وہ ہمارا ہے، اور جو خدا سے دور ہے اور خدا کے نبی سے دور ہے، وہ ہم سے دور ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ اور جو معاذ اللہ ان کا بے ادب ہے، ان کا گستاخ ہے، اور جو استہزاء کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو مومن کے دل میں تو ایک ذرہ برابر اس کے لیے رافت، رحمت، شفقت، محبت اور مودت پیدا ہو سکتی ہی نہیں۔ تو یہ وہ درس ہے کہ جو محبت مصطفیٰ اور محبت خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس کو دیکھیں کہ کیا وہ محبت کی باتیں صرف زبان پر ہیں، یا عمل کی دنیا کے اندر جہاں اس کا اظہار ضروری ہے وہاں پر بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعتاً ایسی محبت پر استقامت عطا فرمائے کہ جو ظاہر و باطن پر چھائی ہوئی ہو، جو خلوت و جلوت کو ہمارے روشن کر دے، جو ہمارے اندر اور باہر اور ہماری پوری زندگی کو نور علی نور کر دے، اور ہمارا پسند کرنا اور ہمارا ناپسند کرنا اسی محبت خدا، اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
شوکت علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کا انکار کرے اور ان سے بغض رکھے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اولیاء اللہ کا انکار کرنے والے اور ان سے بغض رکھنے والے کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث قدسی کے اندر فیصلہ فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عادا لی ولیجن فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایسا بندہ جو خدا کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ تو اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ولیوں کا بغض رکھنے والا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کس حکم کا مستحق ہے اور کس وعید کا مستحق ہے۔
انیس احسن بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تقدیر اور قسمت میں کوئی فرق ہے کیا؟
تقدیر اور قسمت میں کوئی فرق نہیں ہے، تقدیر ہی کو قسمت کہا جاتا ہے اور قسمت ہی کے لفظ کو تقدیر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ صرف بول چال کے اعتبار سے فرق ہے، عربی میں زیادہ تر تقدیر ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں ہم تقدیر اور قسمت جو ہے وہ دونوں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔
راو ریاض بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا والدہ کے کہنے پر داڑھی رکھنے کو کچھ موقوف کیا جا سکتا ہے، کچھ تاخیر کی جا سکتی ہے؟
داڑھی رکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ تو اب داڑھی کا جو حکم ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جو ہمارا ایمان ہے اور جو محبت رسول کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول کا حکم ہے اب اس کے مقابلے میں کسی کا حکم بھی فوقیت نہیں رکھ سکتا، کسی کے حکم کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہی عمل کیا جائے گا۔ حدیث مبارک میں فرمایا بھی گیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا یہاں پر والدہ کا حکم نہیں مانا جائے گا داڑھی رکھنے کے اندر، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم مبارک پہ عمل کیا جائے گا۔
ارکم رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ سمیع الرحمن نام رکھ سکتے ہیں؟
سمیع الرحمن نام رکھ سکتے ہیں، اس طرح کے نام جو ہے وہ مسلمانوں میں رائج ہیں، شفیق الرحمن، سمیع الرحمن، سمیع اللہ، کلیم اللہ، تو اس طرح کے نام جو ہے وہ رائج ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایسا نام کہ جس میں بہت زیادہ تفاخر کا معنی پایا جائے اور اپنی بڑائی کا معنی پایا جائے تو اس طرح کے نام سے منع کیا جائے گا۔
اسلامی بہن کا بھی سوال ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، اس کا کوئی طریقہ بتا دیں؟
نماز میں دل نہ لگے تو نماز اس اعتبار سے تو ہو جاتی ہے کہ فرض ادا ہو گیا، واجب جیسے وتر پڑھے تو وتر ادا ہو گئے، انسان اس سے بری ذمہ ہو گیا، سنتیں پڑھی تو اس کی سنتیں شرعی اور فقہی اعتبار سے ہو گئیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے اوپر ثواب ملنا، تو ثواب جو ہے اس کا بہت زیادہ تعلق انسان کی توجہ پر ہوتا ہے کہ جس کی جتنی توجہ زیادہ ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، تو لہذا فی نفس ہی جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نماز میں دل لگتا نہیں تو کیا کریں، تو دیکھیں نماز میں دل نہ لگنا یہ اولاً تو یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ صرف چند افراد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اکثریت کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل یہ ہے کہ جب آپ کسی شے کو حل کرنا چاہیں، کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں، تو اس مسئلے پر فوکس کر کے، اس پر بھرپور طریقے سے توجہ دے کر उसे हल करने की कोशिश करें। किसी शय को जितनी तरजीह आप देते हैं उसको हल करने के लिए कोशिश भी उतनी करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे 200 400 रुपए किसी के पास फंसे हुए तो हमें इतनी परवाह नहीं होगी, हम कहेंगे चलो यार दे देगा, अरे नहीं कल नहीं परसों दे देगा, अरे परसों नहीं तरसों दे देगा। लेकिन अगर किसी के पास हमारे 4 करोड़ रुपए फंसे हुए हों तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब वो कोई बात नहीं है, कल नहीं तो परसों दे देगा, परसों नहीं तो तरसों दे, ना भी दिया तो खैर है, फिर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि 4 करोड़ की तरजीह है हमारे पास, 4 करोड़ की कदर कीमत बहुत है। अब हम उसके लिए भाग दौड़ करेंगे, उसके लिए मंसूबा बनाएंगे, सोचेंगे, प्लान करेंगे, रबते करेंगे, उससे मिल, अब ये सारा कुछ करेंगे। अब बात ये है कि नमाज के अंदर तवज्जो तभी मिलेगी कि जब नमाज को अहमियत देंगे और नमाज में खुशू ना होने पर तवज्जो देंगे। अब उसके बाद ये होगा कि अब आप इस एक मसले को लेकर यूं समझें कि दुनिया में आपका एक ही काम है कि आपने नमाज तवज्जो से पढ़नी, बाकी सारे कामों को आप ले जाएं सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर, दूसरी तरजीह के ऊपर। पहली तरजीह जो है वो नमाज और नमाज में खुशू व खुजू और नमाज में तवज्जो को दे दें। जब आप इस तौर पे पढ़ेंगे, अब आपने फजर पढ़ी और फजर इस तसव्वुर से पढ़ी कि भाई दुनिया में मेरा काम फजर पढ़ना ही है, मैं दुनिया में फजर पढ़ने के लिए आया हूँ। जोहर की नमाज आप इस तौर पे पढ़ेंगे कि भाई मेरा कारोबार पहली चीज़ नहीं है, नमाज पहली चीज़ है, कारोबार इसके बाद है मेरा। तो जब आप नमाज को ऐसे अहमियत देंगे और हर नमाज को इस तवज्जो के साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर नमाज के अंदर तवज्जो बड़ी आसानी के साथ बनना शुरू हो जाएगी। तो ये ओवरऑल है। दूसरा, फिर उसके साथ और बहुत सारे तरीके उलमाए किराम सूफ़े उज़ाम ने बयान फरमाए हैं कि नमाज पढ़ते हुए जो अल्फाज नमाज है उन पर तवज्जो रखें, या उनके मानी याद कर लें और उनके मानी को सोचें, या ये है कि ये तसव्वुर करें कि मैं खाना काबा के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूँ, तो अपने दिलो दिमाग में तवज्जो खाना काबा की तरफ रखें। और ये भी हो सकता है कि बारगाह इलाही में ख़ुद को हाजिर समझें कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, और ये मुश्किल होता है तो लिहाजा फिर ये यकीन रखें कि खुदा तो मुझे देख रहा है। तो लिहाजा इस तरह की फिर जो एतिकादात हैं और इस तरह की जो सोच है वो नमाज के अंदर तवज्जो पैदा कर देती है। फिर ये भी होता है कि नमाज में खुशू व खुजू के वाक़यात पढ़ें, उसकी फजीलत पढ़ें। जैसे इस मौजू पर बहुत सारी किताबें हैं, अलामा इबन रजब हम्बली की किताब है अल खुशू फ़िस सला, और इसके अलावा उलमा ने किताबें लिखी हैं। इसी तरह फैज़ान नमाज जो अमीर अहले सुन्नत की किताब है उसमें भी नमाज के खुशू व खुजू के बारे में काफ़ी सारा मवाद है। तो वो जब आप बार बार पढ़ेंगे और थोड़ा पढ़ें अमल करें, थोड़ा पढ़ें अमल करें, एक ही दिन के अंदर सारा बाब पढ़ दिया तो 4 दिन शौक रहेगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, अमल करते रहें, तो इंशाल्लाह इससे खुशू व खुजू की आदत बनती रहेगी।
अंगूठी का शरई हुकुम क्या है, कितनी अंगूठियाँ पहन सकते हैं, किस मकदार की अंगूठी और किस धात की अंगूठी पहनी जाए?
मर्दों के लिए जो अंगूठी का हुक्म है, औरतों के लिए तो अंगूठियाँ जायज़ हैं, 1 पहने या 4 पहने या 10 पहने, उनमें कोई मसला नहीं है। सोने की पहने, चांदी की पहने या किसी और धात की पहन ले। सोने चांदी की तो अहदीस के अंदर मौजूद है, और धात की जो है वो उलमा ने फ़ी ज़माना तआमुल की वजह से जायज़ करार दी है। अब रहा मर्दों का अंगूठी पहनना, तो मर्दों के लिए सीधा सा हुक्म है कि मर्दों के लिए सिर्फ एक अंगूठी जायज़ है जो चांदी की हो, चांदी के अलावा ना सोने की ना किसी और धात की, सिर्फ चांदी की एक अंगूठी जायज़ है। और उसमें भी यह है कि 4.5 माशे से कम वज़न की हो, और उसमें एक नगीना हो, ना तो बगैर नगीने को हो ना एक नगीने से ज़्यादा हो, और जो उसकी मेकिंग है, जो उसकी शेप है, वो मर्दाना होनी चाहिए, जनाना नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अंगूठी जो है ये मर्द के लिए पहनना जायज़ है।
हसन भाई ये पूछ रहे हैं कि मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही में क्या फ़र्क है?
मकरूह तहरीमी गुनाह होता है और मकरूह तंजीही गुनाह नहीं होता। मकरूह तहरीमी ये वाजिब के मुकाबले में आता है, और मकरूह तंजीही जो है ये सुन्नत गैर मुअक्कदा के मुकाबले में आता है। मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करेंगे तो उस पर गुनाह भी है और उस पर अजाब की वईद भी है। मकरूह तंजीही को तर्क करेंगे तो ये सुन्नत पे अमल होगा, और अगर मकरूह तंजीही का इर्तिकाब करेंगे तो फिर इसके ऊपर बहरहाल गिरफ्त नहीं है, इस पर सज़ा या अजाब नहीं है।
अरकम रज़ा भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि इस्लाम में फ़िटनेस की क्या अहमियत है?
اسلام میں فٹنس کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ مومن قوی جو قوت والا طاقت والا مومن ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا صحت مند ہونا جو ہے یہ پسندیدہ چیز ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت کو غنیمت جاننے کا فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، پھر صحت کی وجہ سے بہت سارے اعمال اور بہت سی عبادات بآسانی ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی اگر ساری رات نماز پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، یا وہ دن میں روزہ رکھنا چاہے تو ان میں سے بہت سی عبادات کا تعلق، اسی طرح حج ہے، نفلی حج ہیں، عمرے ہیں، ان ساری عبادتوں کا تعلق، اسی طرح تبلیغ دین ہے، دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے اگر باہر جانا پڑے، بازار جانا پڑے، رشتہ داروں کے پاس جانا پڑے، تو اس طرح کے کثیر امور ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے۔ تو لہذا صحت جو ہے یہ بیماری پہ ترجیح رکھتی ہے، اور صحت کے ساتھ بہت سی نیکیاں وابستہ ہیں، تو لہذا صحت جو ہے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں، اب یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ فٹنس کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ فٹنس کا مطلب صرف صحت نہیں ہوتا، فٹنس کا مطلب تھوڑے سے اپنے ذرا مسلز وغیرہ جو ہے وہ بنانا، تھوڑے سے اپنے جو ہے نا وہ بدن کے جو ہے نا وہ سکس پیکس بنانا، اور اس طرح کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب وہ اگر کوئی اچھی نیت اس میں کوئی بنتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بری نیت ہے تو اس کے اپنے نیتوں کی اپنے فساد کے اعتبار سے اس پر حکم ہوگا۔ تو یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے کہ فٹنس کے نام پہ، اچھا پھر فٹنس کے لیے ایکسرسائز وغیرہ کرتے، ایکسرسائز کرنا فی نفسی تو جائز بھی ہے اور اچھی چیز ہے، اور حسن نیت پہ ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اگر وہ یہ ہے کہ اس میں بے پردگی ہے، اس میں جو ہے وہ گھٹنے ننگے ہیں، اس میں رانوں کا کچھ حصہ ننگا ہے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ان چیزوں کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے یا دیگر ضروری شرعی احکام جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر اب اس کا وبال ہوگا، لیکن وہ خارجی امور کی وجہ سے ہے، فی نفسی ہی فٹنس یا ورزش ان کی وجہ سے نہیں۔ تو لہذا اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔
عثمان فانی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت کو خلافت دی جا سکتی ہے؟
جو پیری موریدی والی خلافت ہے یہ عورت کو نہیں دی جا سکتی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسے اولیاء کرام کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ اہل باطن کا، یعنی صوفیاء کرام کا، اولیاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کو یہ جو خلافت ہے، جو خلافت بیعت کروانے کے لیے اور آگے کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ خلافت عورت کو نہیں دی جائے گی۔ ہاں، عورت ویسے تربیت کر سکتی ہے کہ ایک عورت نے دین پڑھا ہے اور اس کی اپنی تربیت ہے، تو اب وہ دیگر خواتین کو اچھی باتیں سمجھاتی ہے اور ظاہری باطنی گناہوں سے بچانے کے لیے اس کی پہچان اور چیزیں بیان کرتی ہے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن وہ خلافت کہ جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، جس میں پیری مریدی کا سلسلہ چلتا ہے، اس خلافت کے بارے میں علماء کا، اولیاء کا اجماع ہے کہ یہ خواتین کو نہیں ملتی، نہیں دی جائے گی۔
محمد مزمل بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھانے کے پیسے لیے جا سکتے ہیں؟
قرآن مجید پڑھانے کے پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جائز ہونے پر صدیوں سے فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت جائز ہے۔
شان عالم قادری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں میت کا کھانا کھانا کیسا ہے؟
میت کے کھانا کھانے سے مراد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو اہل میت کے گھر میں پکتا ہے، کہ کوئی فوت ہوا جس گھر سے، اس گھر میں جو کھانا پکے گا اس کا کھانا کیسا ہے، تو اس کھانے کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ ایک ہے دعوت میت کا کھانا۔ دعوت میت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد، تدفین کے بعد یا اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن، ان تین دنوں کے اندر جو کھانا دعوت کی صورت میں پکایا جائے، جسے بڑے اہتمام سے پکایا جائے اور جس میں لوگوں کو بلا بلا کر، بٹھا بٹھا کر کھلایا جائے، یہ کھانا دعوت میت کہلاتا ہے۔ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کھانے کی اجازت صرف غریبوں کو ہے یا گھر والوں کو، گھر والوں سے مراد ہے جو اس چار دیواری میں رہنے والے اس کے گھر والے تھے، وہ جو رشتہ دار آتے ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے دعوت میت۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانا جو پکا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ مثال کے طور پہ ساتویں دن پکا ہے، چالیسویں دن پکا ہے، اور اس کا مقصد ایصال ثواب ہے یا ششمائی ختم ہے یا سالانہ برسی ہے، تو اس پر پکا ہے، तो ये जो खाने होते हैं ये उर्फन भी दावत मैयत नहीं होते, लिहाजा ये खाने जो हैं ये जायज़ हैं। अगरचे उसमें भी बेहतर ये है कि गरीबों को खिलाया जाए कि उनको खिलाने में सवाब ज़्यादा है।
हसन मुस्तफ़ा भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर रिश्वत दिए बगैर काम ना होता हो, काम फंस गया हो कहीं किसी ऑफिस में, तो क्या रिश्वत देकर करवाया जा सकता है?
रिश्वत के बारे में हुक्म शरी वाज़े है कि रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों नाजायज़, लेना तो बाहर सूरत ही नाजायज़ होता है और देना भी नाजायज़ होता है सिवाय कोई एक आध इस्तिस्नाई सूरत है। इस्तिस्नाई सूरत यह है कि मसलन एक आदमी का प्लॉट है, अब उस प्लॉट के ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, ये अपना कब्ज़ा उस प्लॉट का कब्ज़ा छुड़वा के अपने कब्ज़े में लेने के लिए अब ये जाता है इदारों के पास और इदारों में बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा, तो अब ये पैसे इसलिए देता है कि जो इसका अपना ज़ाती प्लॉट है वो तो इसको मिल जाए। तो ये जो है ये वाली रिश्वत देना जायज़ लेना हराम, लेकिन बाकी जैसे हमारे यहाँ राइज है उसके तौर पे जो रिश्वत है कि भाई जो भी छोटा मोटा काम है दफ्तर इसी के लिए पक्के हो गए कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे, तो ये तरीक़ाकार जो है ये नाजायज़ हराम है, यहाँ पर रिश्वत देने की इजाज़त नहीं है।
इस्लामी बहन का सवाल है, पूछ रही है कि तवक्कुल क्या चीज़ है?
तवक्कुल के हवाले से अर्ज ये है कि तवक्कुल का मतलब है कि असबाब इख्तियार करके नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ देना, अल्लाह ताला पर भरोसा करना, अल्लाह ताला पर ट्रस्ट रखना कि जो होगा वो खुदा के करने से होगा, ये तवक्कुल है। असबाब को इख्तियार करके नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ देना या उस काम के होने या उस मकसद के हुसूल को अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर छोड़ देना, ये है तवक्कुल। तो इसके कुछ दर्जे बनते हैं, जो सबसे पहला दर्जा ईमान है वो तो ये होता है कि अल्लाह ताला के करने से ही काम होता है और अल्लाह ताला ना करे तो काम नहीं होता। मा शा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन, खुदा ने जो चाहा वो हुआ, जो उसने ना चाहा वो ना हुआ, जो वो चाहेगा होगा, जो वो ना चाहेगा नहीं होगा। ये है तवक्कुल की वो सूरत कि जो हमारे ईमान का हिस्सा है कि खुदा की मशीयत पर, उसकी कुदरत पर और उसके इल्म पर हमारा ईमान है। आगे उसके बाद तवक्कुल के फिर मुस्तहब दराजात शुरू हो जाते हैं। मुस्तहब दराजात में फिर मुख्तलिफ लोगों के एतबार से दर्जे मुख्तलिफ हैं। औलिया किराम के लिए तवक्कुल के दराजात कुछ और बन जाते हैं और जो अहले तवक्कुल और अहले तबत्तुल हैं कि जिन्होंने अब खुदा के साथ एक अहद कर रखा है तवक्कुल का, उनके लिए फिर अहकाम की सूरत कुछ और हो जाती है। लेकिन हम जैसे जो आम मुसलमान हैं उनके लिए यही है कि असबाब इख्तियार करके जो नतीजा है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अच्छा, फिर असबाब के अंदर भी एक डिटेल होती है, एक होती है कतई असबाब कि प्यास से बंदा मर रहा है पानी पिएगा तो बच जाएगा, भूख से बंदा मर रहा है खाना खाएगा तो बच जाएगा, दीवार गिरने वाली है खड़ा रहेगा तो नीचे आके ज़ख्मी हो जाएगा या मर जाएगा, हट जाएगा तो बच जाएगा, ये है असबाब कतईया। या इसी तरह सांप है, सांप सामने आ रहा है डसने लगा है, अब बंदा भागेगा तो बच सकता है, नहीं भागेगा तो डसने से मर सकता है, तो ये है कतई असबाब। जो कतई असबाब होते हैं इनका इख्तियार करना ज़रूरी होता है, ये शरीयत का हुक्म है कि यहाँ पर असबाब इख्तियार करो, समझो यही कि होगा वही जो खुदा चाहेगा लेकिन असबाब इख्तियार करो, ये है असबाब कतई। दूसरे होते हैं असबाब जन्निया। असबाब जन्निया ये है कि बुखार है तो पैनाडोल खा लें, कोई पेट में दर्द है तो उसके मुतालिक कोई दवाई कोई माजून खा लें, तो गुमान ये है कि भाई पैनाडोल खाने से सर ठीक हो ही जाएगा, इसी तरह जो है वो पेट दर्द के अंदर फला फला दवाई खाने से पेट ठीक हो ही जाएगा, ये है असबाब जन्निया। असबाब जन्निया का इख्तियार करना भी तवक्कुल में दाखिल है, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। तीसरा होता है असबाब वहमिया। असबाब वहमिया वो है कि जो जन से भी निचले दर्जे के, अब उसमें ये है कि बहुत बारीकियों में जाना और असबाब के अंदर हद से ज़्यादा जो है वो मशगूलियत रखना और सफ़र करना है तो उसके अंदर भी ज़रा तारों का सितारों का हिसाब देख के, ये वाली जो चीज़ें असबाब वहमिया ये तवक्कुल के मुनाफी होती, ये तवक्कुल के बरखिलाफ। तो सिंपल जो ख़ुलासा है वो ये है कि असबाब तीन तरह के होते हैं, असबाब कतईया, असबाब जन्निया, असबाब वहमिया। اسباب قطعیہ کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اسباب ظنیہ کو اختیار کرنے نہ کرنے میں اجازت ہوتی ہے، اور علماء نے اختلاف اس میں بیان کیا کہ سنت کیا ہے، لیکن اکثریت نے یہ بیان کیا کہ سنت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، اور ان کا اختیار کرنا توکل کے اصلا منافی نہیں۔ اور تیسرا اسباب وہمیہ، اسباب وہمیہ کے پیچھے پڑنا اور ان کو اختیار کرنا یہ توکل کے برخلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ توکل کی ڈیٹیل ہے۔
کیسر بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز مغرب عشاء کی اذان سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے؟
مغرب کی نماز کا حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد دو رکعت کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے، اور آسمان پہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ادا کر لی جائے۔ اور اب یہ ہے کہ اگر تاخیر ہو ہی جاتی ہے تو کم از کم اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ نظر آنا شروع ہو جائیں، اور جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں۔ یعنی تاریکی بہت پھیل گئی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، جو چھوٹے ستارے ابتدا نظر نہیں آتے وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ اتنی تاخیر کریں گے تو یہ تاخیر مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، وہ شفق ابیض کے غروب ہونے تک وہ باقی ہے۔ شفق ابیض جب غروب ہوتی ہے، یعنی کہ جو سفیدی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد پہلے سرخی آتی ہے پھر سفیدی آتی، اس سفیدی جب ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے مغرب کا وقت ہے، لیکن سنت اور مستحب وقت، مکروہ تنزیہی وقت اور مکروہ تحریمی وقت، یہ تین اس کے درجے بن جاتے ہیں۔
رانا وسیم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دین اور دنیا کو کس طرح ساتھ ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے؟
دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے، حدیث مبارک میں فرمایا خیر الامور اوسطھا، معاملات میں بہترین طریقہ میانہ روی ہے۔ میانہ روی یہ ہے کہ دنیا میں ایسی مشغولیت نہ ہو جو دین سے دور کر دے، اور دین میں ایسی مشغولیت نہ ہو کہ جو دنیا کے کاموں میں خلل انداز ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے، بہت سارے لوگ تو اسی میں بحث کرتے ہیں کہ یار یہ دین اور دنیا کی تقسیم ہی ٹھیک نہیں، کہ ہر شے ہی دین کے اندر شامل ہے، دین ہمارا ہر شے کو شامل ہے، تو لہذا دین دنیا کی تقسیم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک کہنے کی حد تک ایک بات ہے، لوگ جب کلام کرتے ہیں تو ان کے کلام کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں، دین سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ دنیا سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہم جو اپنی ذات پہ توجہ دیتے ہیں، ہم جو بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا، گھومنا پھرنا، آنا جانا، سیر سیاحت، تو اسے امور دنیا شمار کرتے ہیں۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، درود اور صدقہ، خیرات اور دین کے کام، تبلیغ دین، نیکی کی دعوت، اسے وہ امور دین شمار کرتے ہیں۔ تو لہذا لوگوں کے جملے کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو سامنے رکھے ہم کلام کریں گے، تو وہ یہی ہے کہ جس کا خلاصہ میں نے یہ عرض کیا کہ دنیا میں ایسی مشغولیت کہ جو دین سے دور کر دے، دینی کاموں سے دور کر دے، ایسی مشغولیت معیوب ہے، اور دین کے اندر اتنی مشغولیت کہ جو دنیا کے کاموں میں خلل انداز ہو جائے، ضروری کاموں میں خلل انداز ہو جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ عبادت، نماز میں اتنا مشغول ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، تو اب دین کا حکم ہے کہ بھئی ذرا اعتدال کے ساتھ چلیں۔ ایک آدمی نماز روزے میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتا، ان کے حقوق ہی نہیں ادا کر پاتا، تو اب دین کا حکم ہے کہ بھئی وہ بھی ہمارے احکام میں داخل ہے، لہذا ان کو بھی وقت دیا جائے۔ اور تجارت وغیرہ یہ امور دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو اب مال اور اولاد جسے ہم امور دنیا سمجھتے ہیں، انہی کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو لہذا دنیا کی مشغولیت دین سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور وہاں کی مشغولیت ہمارے دنیاوی کاموں میں، ضروری کاموں میں خلل انداز نہ ہو۔
محمد صفدر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ گود لیے بچے کی کاغذی کاروائی میں اس کے حقیقی والد کا نام لکھا جائے گا یا گود لینے والے والد کا؟
جس بچے کو گود لیا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں اسے متبنہ کہتے ہیں. متبنہ کا مطلب ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا، یعنی کہ گود لے لینا. تو یہ جب کسی کو گود لیا جاتا ہے تو گود لینے سے وہ اپنے حقیقی باپ کا بیٹا ہونا اس کا ختم نہیں ہو جاتا. لازمی بات ہے کہ وہ جس پروسیجر سے گزرا ہے وہ تو اس کا باپ کا ہی ہے، تو لہذا وہ اپنے باپ ہی کا حقیقی بیٹا ہے. جس نے اس کو پالنے کے لیے لیا ہے تو وہ اس کا پرورش کا ذمہ دار ہے. یہ اس کا حقیقی باپ نہیں بن گیا، یہ اس کا خون نہیں بن گیا، یہ اس کے وجود کی ایکسٹینشن نہیں ہو گئی، تو لہذا یہ حقیقی باپ نہیں بنے گا. تو جب حقیقی باپ کا نام لکھنا ہے تو پھر اصل باپ کا نام لکھا جائے گا. اور یہی قرآن پاک کا حکم ہے، ادعوہم لآبائہم، فرمایا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تو انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو. ادعوہم لآبائہم، جو ان کے اصلی باپ ہیں، حقیقی باپ ہیں، ان کے نام کے ساتھ پکارا کرو، یہ حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے. اور حدیث مبارک کے اندر بھی فرمایا ہے کہ جو اپنے نسب کو تبدیل کرے گا یا اپنا جو ہے وہ اپنے باپ کے نام کی جگہ کسی اور باپ کا نام استعمال کرے گا تو اس پہ جنت حرام ہے. تو لہذا یہ وعیدیں موجود ہیں، حکم قرآن بھی موجود ہے، تو جو حقیقی باپ ہے اسی کا نام استعمال ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.